اسلام علیکم، وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کی میزبان سارہ زمان. یہ ہے پروگرام صدائے جہاں جو وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش ہے. اور آج ریڈیو نیوز نیٹورک کے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر ایک سرپرائز میزبان موجود ہیں اور وہ خود ہی اپنا تعارف کرائیں گی.
جی بالکل، السلام علیکم سامعین، کافی عرصے بعد اب دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میں ہوں نگہت امان. امید کرتے ہیں کہ آپ کو مزہ آئے گا ہمارے ساتھ. اور اس سے پہلے عبید ملک میری جگہ اس شو کو کر رہے تھے، تو اب دوبارہ سے میں اور سارا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور عبید ملک بھی کبھی کبھار آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کریں گے. اور سارا، سب سے پہلے پروگرام کا جس طرح ہم بتاتے رہتے ہیں لائن اپ پہلے بتائیں گے اور اس کے بعد رپورٹس کی جانب پڑیں گے. اس ہفتے آر این این سے جو رپورٹس ہم پیش کرنے والے ہیں ان کے بارے میں آپ کو لائن اپ بتاتی چلوں. آج ہم پہلے بات کریں گے امریکی سیکرٹری خارجہ جان کیری کے دورے پاکستان پر. اس دورے کو پاکستانی مبصرین کس طرح دیکھتے ہیں یہ آج جانیں گے آج کے شو میں. اس کے علاوہ صحت پر بات ہوگی، اور صحت میں ہم بات کریں گے روٹا وائرس کے حوالے سے. اور اس کے بعد بات ہوگی سردیوں میں مچھلی کھانے کے حوالے سے. اور آخر میں آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک اسٹریٹ سنگر سے. تو جناب، یہ تو تھا آج کا آر این این کی جانب سے لائن اپ. اور اب دوبارہ سے رخ کرتے ہیں واشنگٹن اسٹوڈیوز میں سارا زمان کے پاس، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس ہفتے کے لیے کیا لے کر آ رہی ہیں. جی سارا.
جی بالکل، بہت شکریہ نگت. اور جیسا کہ نگت نے کہا، بہت عرصے بعد ان سے ہم سب کی ملاقات پھر سے ہو رہی ہے، لیکن جس طرح ان کی غیر موجودگی میں بھی ہم نے یہی کوشش کی کہ آپ کے لیے بہترین سے بہترین ایپیسوڈز لائیں، یقیناً نگت کے ساتھ بھی ایسا ہی سلسلہ جاری رہے گا اور ہم آپ کے لیے زبردست رپورٹس کا سلسلہ لے کر آتے رہیں گے. آر این این کا لائن اپ تو آپ نے سنا. وائس آف امریکہ کی جانب سے آج سب سے پہلے بات ہوگی فرانس کی مسلم کمیونٹی کے بارے میں، جو 7 جنوری کو چارلی ابدو نامی رسالے کے دفتر پر حملے کے بعد سے خبروں کی سرخیوں کا حصہ بنی ہوئی ہے. پھر انٹرنیٹ پر آپ اپنے بارے میں جو کچھ شائع کرتے ہیں، کیا اسے غلط ہاتھوں میں پہنچنے سے بچایا جا سکتا ہے؟ اس کے بعد کچھ بات نفسیاتی دباؤ اور اس کے انسانی جسم پر اثرات کی، اور آخر میں ایک ملاقات فلسطین کی فٹ بال ٹیم سے جو عالمی سطح پر ایک نئی تاریخ رقم کر رہی ہے. تو یہ تھا وائس آف امریکہ کا لائن اپ. بہت سے مختلف موضوعات پر ہم رپورٹس لے کر آئے ہیں آپ کے لیے، لیکن آج کے شو کی پہلی رپورٹ سننے کے لیے ہم واشنگٹن سے ایک مرتبہ پھر چلیں گے آر این این کے اسٹوڈیوز اسلام آباد نگہت کے پاس.
جی بہت شکریہ سارا، لائن اپ آپ نے بتایا. آپ باقاعدہ سے پروگرام کا آغاز ہم کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں اپنی پہلی رپورٹ کی جانب. چند روز قبل امریکی سیکرٹری خارجہ جان کیری نے بھارت کے دورے کے بعد پاکستان کا بھی دورہ کیا. اس موقع پر انہوں نے پاکستان میں اعلی سیاسی اور فوجی قیادت سے الگ الگ ملاقاتیں کی. اس کے علاوہ انہوں نے یہاں پر پاک امریکہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں بھی شرکت کی. اسلام آباد میں اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے بعد امریکی سیکرٹری خارجہ جان کیری نے وزیر اعظم کے مشیر برائے خارجہ امور سرتاج عزیز کے ہمراہ پریس کانفرنس بھی کی، جس میں ان کا کہنا تھا کہ پاک امریکہ وسیع پیمانے پر سیکیورٹی امور پر تعاون کر رہے ہیں اور اس کے نتائج جلد سامنے آئیں گے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حقانی نیٹورک اور لشکر طیبہ پاکستان اور امریکہ دونوں کے لیے خطرہ ہیں. جان کیری نے شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف جاری آپریشن ضرب عزم کی کامیابیوں کو اہم قرار دیا اور سراہا بھی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی حمایت جاری رکھے گا. امریکی سیکرٹری خارجہ کے حالیہ دورے پاکستان پر یہاں مبصرین کیا نقطۂ نظر رکھتے ہیں، یہ جاننے کے لیے آر این این کے نمائندے حق نواز جیلانی نے چند مبصرین سے بات چیت کی ہے. ان کا کیا کہنا تھا، آئیے سنتے ہیں.
گزشتہ ہفتے امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے پاکستان کا 2 روزہ دورہ کیا. اس دورے کی اہمیت پر ہم نے عسکری اور سیاسی ماہرین سے بات کی کہ امریکی وزیر خارجہ کے دورے کو ماہرین کس نظر سے دیکھتے ہیں. پروفیسر حسن عسکری رضوی نے امریکی وزیر خارجہ جان کیری کے دورے کو مثبت قرار دیتے ہوئے کہا،
جان کیری کا دورہ مثبت ہی قرار دیا جائے گا کیونکہ اس دورے میں آپس میں تعاون کی باتیں ہوئی ہیں، اور جس میں ٹیررزم افغانستان میں ہے، پاکستان میں ٹیررزم ہے، پہلے کی نسبت انڈرسٹینڈنگ ہمیں زیادہ نظر آتی ہے. اگرچہ امریکہ نے ایک اصرار یہ ضرور کیا ہے کہ یہ جو پالیسی ہے اس وقت سب دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنے کی، یہ جو ہے یہ جاری رکھی جائے گی، کیونکہ ماضی میں شکایتیں تھیں کہ کبھی پاکستان ایکشن لیتا تھا کبھی نہیں لیتا تھا. تو اب جس تسلسل سے جو پاکستان کارروائی کر رہا ہے اس سے عالمی سطح پر پاکستان کی عزت میں اضافہ ہوا ہے، پاکستان پہ اعتماد بڑھا ہے، اور یہی چیز ہمیں جان کیری کے اس دورے میں نظر آئی.
پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات اور پاکستان بھارت کے درمیان کشیدگی کے حوالے سے جنرل ریٹائر طلعت مسعود نے ریڈیو نیوز نیٹورک کو بتایا،
امریکہ اور پاکستان کے تعلقات نسبتاً بہتر ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا کہ تعاون بھی بہتر ہے اور ملکی ٹو ملکی تعلقات بھی بہتر ہوئے ہیں. اور جان کیری صاحب نے بھی اس کا پہلے ذکر بھی کیا ہے, امریکہ چاہتا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہوں, لیکن وہ کوئی کردار ایسے جس نے کہ انڈیا جو ہے اس کے خلاف نہیں کرنا چاہتا, وہ اس سے اپنے بہت تعلقات کو اہمیت دیتا ہے. پاکستان تو یہ توقع کر رہا ہے کہ جو اس وقت انڈیا کا جارحانہ رویہ رہا ہے خاص طور سے کچھ مہینوں سے, تو ان کی کوشش ہونی چاہیے کہ انڈیا کو یہ سمجھایا جائے کہ پاکستان کی توجہ اس وقت مغربی سرحد پر ہے اور اندرونی جو چیلنج ہے پاکستان کا دہشت گردی ٹیموں کے خلاف اس کے اوپر اس کو فوکس کرنے کی موقع دیا جائے, اور بجائے اس کے کہ ایل او سی جو ہے اس کو اتنا والیٹائل بنا دیا ہے, اس پر آپ کو پتا ہے کہ اس کی وجہ سے پاکستان جو ہے جس طریقے سے اس کو فوکس کرنا چاہیے وہ اس کو مشکل ہو رہی ہے.
پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے ہم نے سابق سیکرٹری جنرل اکرم زکی فورن افیئر سے پوچھا.
جب سے ضرب عزم شروع ہوئی ہے ہمارے جنرل رحیل صاحب کے دورے کے بعد سے ہمارے تعلقات بہتری کی طرف جا رہے ہیں, اور اب وہ تعاون کے لیے آئے ہیں. اب امریکہ کا کردار افغانستان میں تبدیل ہو رہا ہے, اب ان کی 15,000 فوجیں رہیں گی, اب ان کو اس چیز کا احساس ہے کہ پاکستان کے تعاون کی ضرورت ہے, اور پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بھی بہتر ہو رہے ہیں. جب سے غنی صاحب آئے ہیں انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا, چین کا دورہ کیا, ہمارے جنرل وہاں گئے. ہندوستان کی کوشش یہ ہے کہ وہ بارڈر پہ کشیدگی پیدا کر کے ہماری توجہ مبذول کروائے اس طرف, اور ہم دہشت گردوں خلاف کاروائی نہ کر سکیں اور ملک ڈی سٹیبلائز رہے. تو ہم اس سے پرووک نہیں ہو رہے, ہم احتجاج کرتے ہیں, ان گولے کا جواب دیتے ہیں, لیکن ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ قوم کو متحد کر کے دہشت گردی کا ختم کیا جائے, اور اس میں امریکہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہا ہے, اور امریکہ کے اور پاکستان کے تعلقات میں پہلے کی نسبت بہتری آ رہی ہے.
امریکی وزیر خارجہ جان کیری کے دورے کو عسکری اور سیاسی ماہرین مثبت قرار دیتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ حالیہ دورے سے پاک امریکہ تعلقات میں بہتری اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تعاون معاون ثابت ہوگا. پروگرام صدائے جہاں کے لیے حق نواز جیلانی, ریڈیو نیوز نیٹورک, اسلام آباد.
جی یہ تو تھی ریڈیو نیوز نیٹورک کی رپورٹ امریکی وزیر خارجہ جان کیری کے دورے پاکستان کے حوالے سے. اب ہم بات کریں گے ایک ایسے واقعے کی جو حال ہی میں رونما ہوا اور جس کی گونج دنیا بھر میں سنائی دی, اور وہ ہے طنز و مزاح پر مبنی فرانسیسی رسالے چارلی ابدو کے دفتر پر پیرس میں حملہ. اس رسالے کا عملہ پیغمبر اسلام کے خاکے پیش کرنے کے سبب کئی مرتبہ تنقید اور دھمکیوں کا سامنا کر چکا تھا, لیکن 7 جنوری کو ہونے والے حملے میں اس کے 12 اہلکار ہلاک ہو گئے, جس کے 2 روز بعد پولیس نے اس حملے کے ملزمان 2 بھائیوں کو بھی ایک مقابلے میں ہلاک کر دیا. اس واقعے نے جہاں ایک طرف آزادی اظہار رائے سے جڑی بحث کو ہوا دی ہے, وہیں اس سے یورپ اور خاص طور پر فرانس میں مسلمان اقلیتی کمیونٹی کی حالت پر بھی ایک مرتبہ پھر توجہ میں اضافہ ہوا ہے. فرانس کی مسلمان آبادی کا ایک بڑا حصہ معاشرتی دھارے کا بھرپور حصہ نہیں ہے, اور انہیں نہ تو تعلیم اور ملازمت کے اعلیٰ مواقع تک رسائی ہے, اور نہ ہی وہ معاشی طور پر دیگر فرانسیسیوں کی طرح مضبوط ہیں. چارلی ابدو کے دفتر پر حملے سے اس کمیونٹی پر دباؤ مزید بڑھ گیا ہے, اور سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا اسلام اور یورپی قدریں ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہیں بھی یا نہیں. فرانس کے مسلمان اور غیر مسلم حالیہ واقعات کے لیے کسے ذمہ دار ٹھہراتے ہیں, اس کا ایک مختصر جائزہ پیش کری ہیں وائس آف امریکہ کی مدثرہ منظر, آئیے سنتے ہیں.
پیر کے روز پیرس کی گرینڈ ماسک میں ظہر کی نماز میں نمازیوں کا ایک بہت چھوٹا اور قدرے پریشان اجتماع ہوا. نمازی جانتے تھے کہ عوامی توجہ فرانس کی بڑی مسلم کمیونٹی پر مرکوز ہے, اور یہ کسی اچھے انداز سے مرکوز نہیں ہے. ایک فرانسیسی مسلمان کیشیئر محمد کہتے ہیں,
اسے
برداشت کرنا تھوڑا سا مشکل ہے, کیونکہ ہم فرانس کے ساتھ اور یہاں فرانس میں رہنے والی تمام کمیونٹیز کے ساتھ یگانگت محسوس کرتے ہیں. یہاں بہت سے مسلمان ہیں, یہ فرانس کا دوسرا سب سے بڑا مذہب ہے. ہم امن کے ساتھ رہتے تھے اور اچانک کچھ واقعات پیش آ گئے, مسلمان قدرے خوف محسوس کر رہے ہیں. فرانس زیادہ تر ایک کیتھولک ملک ہے. تاریخی نوٹرڈام کیتھیڈرل پر 9ویں صدی کے شہنشاہ شارلمین کا ایک مجسمہ نصب ہے, جس نے اپنے مفتوحہ لوگوں کو کیتھولک مذہب قبول کرنے پر مجبور کیا تھا. لیکن لگ بھگ 1000 سال بعد انقلاب فرانس نے مختلف اقدار کی راہ ہموار کی, آزادی, مساوات اور بھائی چارہ, جن کا مظاہرہ یکجہتی مارچ میں ہوا. پیرس کی امریکن یونیورسٹی کی پروفیسر سوزن پیری کے مطابق فرانس کی نسبتاً نئی مسلم کمیونٹی آزادی، مساوات اور بھائی چارے کے اس تصور کے لیے ایک سب سے بڑا چیلنج بن چکی ہے، اور فرانس کی حکومت کو حملہ آوروں کی طرح کے غریب برہم نوجوانوں کے مسائل سے نمٹنے کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ اسکائپ پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
They lived on the margins of society and there were no mechanisms in place to bring them in before it was too late.
وہ معاشرے کے انتہائی نظر انداز علاقوں میں رہے ہیں اور ایسا کوئی طریقہ نہیں تھا جس کی مدد سے انہیں معاشرے کے اندر شامل کیا جاتا، یہاں تک کہ بہت دیر ہو گئی، اور اس لیے یہ حکومت کا ایک مسئلہ ہے لیکن یہ مقامی کمیونٹی کا بھی ایک مسئلہ ہے۔ پیرس کے لوگ اس چیز سے متفق ہیں کہ حکومت اور مسلم کمیونٹی دونوں کو اسلام پرست عسکریت پسندی کے مسائل سے نمٹنا ہوگا، خاص طور پر ان مضافاتی علاقوں میں جہاں غریب مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد رہتی ہے۔ بیٹی ایک ریٹائرڈ سیکرٹری ہیں۔ وہ کہتی ہیں فرانس کا مسئلہ مضافاتی علاقے ہیں، وہ گیا بارودی مواد کے سلنڈر ہیں، ہمیں واقعی اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا۔ ارمانڈو ایک ریٹائرڈ ٹیکسی ڈرائیور ہیں۔ وہ کہتے ہیں مسلم کمیونٹی کو فرانس اور پوری دنیا کے لوگوں میں اپنا تاثر بہتر بنانے کے لیے کام کرنا ہوگا۔ وہ ہمیشہ اس طرح نہیں رہ سکتے جیسا کہ وہ اس وقت ہیں، انہیں کچھ چیزوں کی اصلاح کرنا ہوگی۔ لیکن مسجد میں لوگوں نے زیادہ تر ذمہ داری حکومت پر ڈالی۔ ایک مسلمان طالبہ سکینہ نے کہا،
Actually, I don't think that it's only a Islamic problem.
اصل میں نہیں سمجھتی کہ یہ صرف ایک اسلامی مسئلہ ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس سے بھی گہرا مسئلہ ہو، یہ اس سے بھی زیادہ گہرا مسئلہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ایک سماجی مسئلہ ہو۔ عثمان انفارمیشن سسٹمز میں انجینئر ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر ایک کا مسئلہ ہے۔ میری رائے میں یہ ایک سیاسی، اقتصادی اور در حقیقت عالمی سیاست کا ایک مسئلہ ہے۔ عثمان ان چند لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے کہا کہ فرانسیسی مسلمان بھی مزید بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ در حقیقت اسلام کے ان بنیادی اصولوں کی تعلیم دے کر یہ کام کر سکتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، اور یہ کہ اسلام در حقیقت ہر چیز سے بڑھ کر رواداری کا درس دیتا ہے۔ حملوں نے اس پیغام کا ابلاغ مشکل کر دیا ہے، لیکن تشدد نے تحمل اور رواداری کے لیے ایک بین الثقافتی اتحاد بھی تشکیل دے دیا ہے، جس کے بارے میں بہت سے لوگوں کو امید ہے کہ وہ اس خوف اور بد اعتمادی سے زیادہ مضبوط ہوگا جو تشدد کے پہلے رد عمل تھے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جی، رپورٹ آپ نے سنی، اور یہاں آپ کو بتاتے چلوں کہ چارلی ابدو کے دفتر کے علاوہ پیرس میں یہودیوں کی ایک کوشر مارکیٹ پر بھی حملہ کیا گیا تھا، اور دو روز تک جاری رہنے والی دہشت کی اس لہر میں تین حملہ آوروں سمیت کل 20 افراد ہلاک ہوئے۔ اور نگت، ایک بات جو گزشتہ ہفتے فرانس کے صدر فرانسوا اولان نے کہی وہ یہ ہے کہ فرانس میں انہوں نے کہا ہے کہ تمام مذاہب کو تحفظ فراہم کیا جائے گا، کیونکہ دیکھا یہی گیا ہے کہ مسلم کمیونٹی پہ جس طرح دباؤ بڑھ رہا ہے اس سے مزید خدشات اور خطرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو صدر اولان کا یہ بھی کہنا تھا کہ فرانس کی مسلمان کمیونٹی بنیاد پرستی سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہی ہے، لہٰذا کوشش یہی کی جائے گی کہ ملک کے تمام مذاہب کو تحفظ فراہم کیا جائے اور اس کے ماننے والے فرانس میں خود کو محفوظ محسوس کر سکیں۔ سو یہ تو تھیں عالمی امور اور پاکستان سے متعلق کچھ اہم رپورٹس۔ یہاں پہ ہم لیں گے پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک، اور اس کے بعد کچھ اور دلچسپ رپورٹس آپ کے لیے لے کر آئیں گے۔ ہمارے ساتھ ہی رہے گا صدائے جہاں، کچھ ہی لمحوں میں پھر سے حاضر ہوگا۔
وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں۔ اس پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک دینے کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس ہے sejradio@voanews.com۔ خط لکھنے کے لیے پتہ ہے، پروگرام صدائے جہاں، پی او باکس نمبر 1399، اسلام آباد۔
جی، پروگرام میں دوبارہ سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ سن رہے ہیں پروگرام صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ میں ہوں نکہت امان، اور میرا ساتھ دے رہی ہیں واشنگٹن اسٹوڈیوز میں سارا زمان۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم نے کچھ پاکستان اور عالمی امور پر بات کی، اب دوبارہ سے رخ کرتے ہیں اپنی اگلی رپورٹس کی جانب، اور اب بات ہوگی کچھ سائبر پرائیویسی کے حوالے سے جو ہمیں سارا بتائیں گی۔ جی سارا۔
جی نگہت، اس سے پہلے کہ میں رپورٹ میں جاؤں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، آپ انٹرنیٹ پر اپنے بارے میں جب کچھ پوسٹ کرتی ہیں، چاہے فیس بک پہ یا چاہے ای میل میں کچھ معلومات کسی کو بھیجتی ہیں، تو کبھی یہ فکر کرتی ہیں کہ اگر اکاؤنٹ ہیک ہو گیا یا کسی غلط شخص نے اکاؤنٹ کو کنٹرول کر لیا، اس کا پاسورڈ کریک کر لیا تو کیا ہوگا؟
جی بالکل، میں خود بھی کرتی ہوں اور میری بہت ساری فرینڈز ہیں وہ بھی کرتی ہیں، اور ہوا یہ تھا کہ میری کچھ فرینڈز کے ساتھ یہ کام ہو چکا ہے، تو اس وجہ سے مجھے خود بھی ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں کوئی میرا ای میل ایڈریس، میرا فیس بک اکاؤنٹ ہیک نہ ہو جائے۔ فیس بک اتنا ان ہوا ہوا ہے کہ ہم اپنی پرائیویٹ چیزیں بھی شیئر کر لیتے ہیں، تو یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں چیزیں ہیک نہ ہو جائے، لیکن کوئی حل تو ضرور نکلنا چاہیے۔ آپ کیا کہتی ہیں؟
بالکل، اور ایشو یہی ہے کہ بعض اوقات آپ اکاؤنٹ جب کوئی دوسرا شخص کنٹرول کر لیتا ہے تو پھر آپ کو بالکل یہ کنٹرول نہیں رہتا کہ آپ نے جو مواد شیئر کیا ہے وہ کہاں تک جائے گا، اور آپ کے اکاؤنٹ سے کس قسم کی ای میل یا کس قسم کے میسیجز جنریٹ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن اکثر ہم اگرچہ اپنے خیالات اور اپنی تصویریں، اپنی پسند ناپسند بہت کچھ انٹرنیٹ پہ شیئر کرتے ہیں، فیس بک پہ بھی، ٹویٹر پہ بھی، ای میلز کے ذریعے، اور پھر مختلف ویب سائٹس، چاہے وہ کمرشل ویب سائٹس ہوں، چاہے ہماری پرائیویٹ ویب سائٹس ہوں، بہت کچھ اس پر شیئر کیا جاتا ہے، لیکن اکثر صرف اگر ہم سوچیں بھی کہ ان کو خطرہ لاحق ہے، پھر بھی بہت زیادہ ہمیں نہیں لگتا کہ ہم اس کے بارے میں کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن حال ہی میں امریکہ میں ایک رپورٹ شائع کی گئی ہے جس میں اسی بات کا جائزہ لیا گیا ہے کہ انٹرنیٹ پر شائع ہونے والا جو مواد ہے وہ کس حد تک بیرونی مداخلت سے محفوظ ہے۔ اس رپورٹ کی تفصیلات آپ کے لیے لے کر آئے ہیں وائس آف امریکہ کے انجم ہیرلڈ گل۔
ایک تازہ مطالعاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انٹرنیٹ پر بیرونی مداخلت سے تحفظ کا معاملہ غیر یقینی ہوتا جا رہا ہے، جس سے نمٹنے کے لیے حکومتوں، ٹیکنالوجی کے کارکنوں اور ذاتی سطح پر افراد کو جستجو کرنی ہوگی۔ اس کی تازہ ترین مثال امریکی سینٹرل کمانڈ کے ٹویٹر اور یوٹیوب اکاؤنٹوں کا ہیک ہونا ہے، اور گزشتہ ماہ شمالی کوریا کے لیڈر پر بنائی جانے والی طنز و مزاح پر مبنی فلم کی ہیکنگ اور دھمکی امیز پیغام تھا۔ پیو ریسرچ سینٹر اور ایلون یونیورسٹی کے امیجننگ دی انٹرنیٹ سینٹر کی طرف سے سیگائے راس کا مستقبل کے عنوان سے ایک رپورٹ جاری کی گئی۔ رپورٹ میں آئندہ اشرے کے دوران ڈیجیٹل پرائیویسی کے معاملے پر ایک جائزہ پیش کیا گیا۔ اس تجزیے میں نجی رازوں کو پوشیدہ رکھنے کے متعدد حامیوں، ڈیجیٹل ساجھے داروں اور صحافیوں اور انٹرنیٹ کے بانیوں کی رائے کو شامل کیا گیا۔ شرکا کی رائے معلوم کرنے کے لیے تحقیق کاروں کا وضع کردہ سوال پوچھا گیا تھا۔ سوال یہ تھا کہ کیا حکومتیں سن 2025 تک ڈیجیٹل پرائیویسی سے متعلق پالیسیاں تشکیل دینے میں کامیاب ہو جائیں گی، جس کے ذریعے افراد کی ذات سے متعلق پرداداری اور راز محفوظ رہ سکیں اور کاروباری جدت اور تنوع پھل پھول سکے۔ 55% لوگوں نے نفی میں جواب دیا، جبکہ 45% نے کہا کہ اس طرح پرائیویسی کا زیری ڈھانچہ وضع ہو سکتا ہے۔ یہ مطالعاتی رپورٹ ایسے میں سامنے آئی ہے جب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی بھی ایسے اقدامات پر سوچ و بچار کر رہی ہے، جس میں رکن ممالک سے مطالبہ کیا جائے گا کہ ڈیجیٹل دور میں پرائیویسی کے حق کی حرمت برقرار رکھی جائے۔ ادھر 4 نامور امریکی سائنسدانوں نے اس سال 1 جنوری سے امریکی ایلچی برائے سائنس کے طور پر خدمات ادا کرنی شروع کر دی ہیں۔ ان کے نام ہیں ڈاکٹر پیٹر ہاٹس، ڈاکٹر جین لیبشنکو، ڈاکٹر ارجن موج مدار اور ڈاکٹر گیری ریچمنڈ۔ اس کا اعلان محکمہ خارجہ سے جاری ہونے والے ایک اخباری بیان میں کیا گیا تھا۔ یہ اعلان جون سن 2009 کے صدر اوباما کی جانب سے قاہرہ میں کیے گئے خطاب کے عین مطابق ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ سائنس، ٹیکنالوجی اور جدید ایجادات کو سفارتکاری اور معاشی افزائش کے ذرائع کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اپنے پیش رواؤں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ ممتاز سائنسدان دنیا بھر میں عام شہریوں اور حکومتوں کی سطح پر رابطے استوار کر کے ساجھے داری کے ماحول کو فروغ دیں گے اور تعاون کی بہتر راہیں نکالیں گے اور دیگر اقوام کے ساتھ باہمی طور پر سود مند تعلقات کو فروغ دیں گے۔ اس کا مقصد سائنس کی سطح پر تعاون کو بڑھاوا دینا اور معاشی خوشحالی کی آبیاری کرنا ہے۔ ترجمان نے بتایا ہے کہ سائنس کے میدان کے یہ ایلچی نجی شہری کے طور پر سفر کریں گے اور سائنس کے شعبے سے وابستہ برادری کو تعاون سے متعلق ممکنہ مواقع پر مشاورت فراہم کریں گے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جی، سائبر پرائیویسی کے حوالے سے آپ نے وائس آف امریکہ کی رپورٹ سنی۔ اسی حوالے سے میرے پاس بھی چند معلومات ہے جو میں شیئر کرنا چاہوں گی۔ حال ہی میں اہم امریکی اہداف پر سائبر حملوں کے بعد صدر براک اوباما نے سائبر سیکیورٹی قوانین کو مضبوط بنانے کے لیے تجاویز پیش کی ہیں۔ یہ تجاویز فوری طور پر کانگریس کو بھجوائی جائیں گی۔ اس سے قبل سائبر سیکیورٹی کے بارے میں قانون سازی کی کوششوں کو امریکہ کی شہری حقوق کی تنظیمیں تنقید کا نشانہ بھی بناتی رہی ہیں۔ تاہم سائبر جرائم کے ذریعے لاکھوں لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ کئی امریکی تجارتی کمپنیوں سے بڑے پیمانے پر ڈیٹا چوری کیا گیا ہے۔ امریکی صدر ایسے قانون کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں جس میں حکومت اور نجی ادارے سائبر حملوں کے بارے میں معلومات کا تبادلہ کر سکیں اور سائبر مجرموں کے خلاف موجود قانونی فریم ورک کی تجدید کی جا سکے۔ جی، اب دوبارہ سے امریکہ کے بعد رخ کرتے ہیں پاکستان کا، اور اب بات کرتے ہیں ایک خطرناک وائرس کے بارے میں جسے روٹا وائرس کہتے ہیں۔ یہ وائرس معصوم بچوں کو نشانہ بناتا ہے۔ روٹا وائرس سے متاثر ہو کر سالانہ کی بنیادوں پر دنیا بھر میں لاکھوں بچے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ اس لیے اس وائرس کے بارے میں ماؤں کو خاص طور پر آگاہ ہونا ضروری ہے تاکہ وہ اپنے بچوں کو اس سے محفوظ رکھنے کی ہر ممکن کوشش کر سکیں۔ روٹا وائرس کیسے بچوں کو متاثر کرتا ہے اور اسے بچاؤ کیسے ممکن ہے، اس پر آئیے سنتے ہیں آر این این کی نمائندہ فاطمہ اظہر کی یہ معلوماتی رپورٹ۔
دنیا بھر میں روٹا وائرس کے باعث اسہال یعنی ڈائریا کی بیماری میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ڈائریا دنیا کی دوسری بڑی جان لیوا بیماری ہے جس کا زیادہ تر شکار 5 سال سے کم عمر کے بچے ہوتے ہیں، جبکہ شیرخوار بچوں کی بڑھتی ہوئی شرح اموات کی بھی ایک اہم وجہ روٹا وائرس ہی ہے۔ اور پاکستان میں اس وائرس سے سالانہ کی بنیاد پر 25,000 بچے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ روٹا وائرس کیا ہے، اس حوالے سے بات کرتے ہوئے بچوں کے ڈاکٹر تابش حاضر کہتے ہیں،
روٹا وائرس ایک وائرس ہے جو ڈائریا جو اسہال کی بیماری یہ کرتا ہے، اور یہ دنیا میں سب سے کامن جو جراثیم ہے ڈائریا کرنے والا وہ روٹا وائرس ہے۔ ڈیموکریٹک وائرس اس لیے بولتے ہیں کہ یہ امیر اور غریب میں یہ تفریق اس لیے نہیں کرتا کہ جدھر بہت ہی زیادہ ہائیجین ہے اور جو بہت ہی کلین ڈرنکنگ واٹر ہے اور سینیٹیشن کا انتظام ہے جس طرح یورپ اور نارتھ امریکہ ہے، ادھر بھی یہ بچوں میں سب سے زیادہ کامن ڈائریا کاز کرتا ہے۔ تو اس کا تعلق ہائیجین اور کلین واٹر اور سینیٹیشن سے اس طرح نہیں ہے جس طرح جو باقی پیٹ کے جراثیم ہیں وہ غریب ممالک میں اور ان ممالک میں جدھر سینیٹیشن کا انتظام نہ ہو پراپر یا پراپر ڈرنکنگ کلین ڈرنکنگ واٹر نہ ہو۔
روٹا وائرس کی علامات پر بات کرتے ہوئے ڈاکٹر تابش حاضر بتاتے ہیں،
پہلے 24 آورز میں تیز بخار اور وامٹنگ ہو سکتی ہے، کئی بچوں کو بخار اور وامٹنگ نہیں ہوتی۔ 100% جو بچے ہوتے ہیں ان کو ڈائریا ہوتا ہے، اور ڈائریا بڑا پروفیوز واٹری ڈائریا ہوتا ہے، بہت زیادہ شدید ڈائریا ہوتا ہے پانی کی طرح کا۔
ڈاکٹر مقبول حسین کے مطابق روٹا وائرس کے باعث بچوں کی انتڑیاں بری طرح متاثر ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔
وائرس جو ہے آنتڑیوں میں کچھ اس طرح کی تبدیلیاں کرتا ہے کہ آنتڑیاں جو ہیں وہ خوراک جو بھی بچے لیتے ہیں ان کو ڈائجسٹ نہیں کر پاتی اور ان کو ایبزارب نہیں کر پاتی، اور اس کی وجہ سے جو کچھ بچہ کھاتا ہے وہ سارے کے سارا نکل آتا ہے، اور ساتھ اس کے پانی کی بھی کافی مقدار جو ہے وہ بھی نکلتی ہے بچے۔
روٹا وائرس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے، اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر مقبول حسین نے بتایا،
اس سے بچاؤ کے لیے 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک یہ ہے مائیں بڑا ضروری ہے کہ وہ اپنا دودھ پلائیں، ہیومن ملک جو ہوتا ہے جو ماں کا دودھ ہوتا ہے ظاہر ہے وہ بالکل فری آف جرمز ہوتا ہے، اس میں کوئی کنٹامینیشن نہیں ہوتی، اور پھر وہ اس میں ایسی اینٹی باڈیز ہوتی ہیں مطلب ایسے سبسٹینسز ہوتے ہیں جو بچوں کو دست سے اور دوسرے بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ دوسرا اس کا یہ ہے کہ بچوں کی ویکسین کروائی جائے، جتنی بھی ویکسینز ہیں وہ بچوں کو اگر لگوائی جائیں اس میں یہ روٹا وائرس ویکسین بھی ہے۔ تیسرے نمبر پہ انوائرمنٹ کو صاف رکھا جائے، صاف پانی استعمال کیا جائے، صاف خوراک استعمال کی جائے۔
طبی ماہرین کے مطابق روٹا وائرس سے بچاؤ کے لیے 2 سال سے کم عمر ہر بچے کو روٹا وائرس کی ویکسین پلانا ضروری ہے۔ اسی طرح سے اس سے لگنے والی بیماریوں سے چھوٹے بچوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ پروگرام صدائے جہاں کے لیے ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے فاطمہ اظہر۔
روٹا وائرس کے حوالے سے آپ نے ایک معلوماتی رپورٹ سنی ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی جانب سے۔ اور نگت، اگر یہ کہا جائے کہ بری خبریں آج کل زندگی کا ایک مسلسل مستقل حصہ بن گئی ہیں تو میرے خیال میں شاید غلط نہیں ہوگا، کیا خیال ہے آپ کا؟
ابھی روٹا وائرس کے بارے میں سن رہی تھی، اور آج کل بہت زیادہ اس بارے میں معلومات دی جا رہی ہیں لوگوں کو تاکہ وہ اس سے محفوظ رہ سکیں، اور خاص طور پر بچوں کے حوالے سے، کیونکہ بچے آپ کو پتا ہے کہ ایک دم سے اس چیز سے افیکٹ ہوتے ہیں اور ان میں قوت مدافعت کم ہوتی ہے۔ تو ابھی اس پر مہم بھی چل رہی ہے۔ پہلے کافی لوگوں سے میں نے پوچھا کہ روٹا وائرس کے بارے میں آپ کو پتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں نہیں پتا۔ تو اس لیے بھی ہم نے سوچا کہ اس برے سے وائرس کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے تاکہ وہ اپنے بچوں کو محفوظ کر سکیں۔ جی
بہت اچھا کیا آپ نے کہ لوگوں کو ایک ایسے ایشو کے بارے میں معلومات فراہم کی، جس کے بارے میں خود ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کو ڈیموکریٹک وائرس کہا جاتا ہے، ایک جمہوری وائرس ہے جو امیر اور غریب میں فرق نہیں کرتا، اور بری خبر اور برے واقعات بھی اکثر امیر اور غریب میں فرق نہیں کرتے. اب آپ اخبار اٹھا کے دیکھ لیں، ٹی وی پہ دیکھ لیں، انٹرنیٹ ہے، ریڈیو ہے، ہر جگہ سے آج کل ایسی خبریں بہت زیادہ تعداد میں آتی ہیں جن میں خوشی کا کوئی پہلو نہیں ہوتا، جن میں تکلیف کا بہت ہی نمایاں عنصر ہوتا ہے. اور بھیانک واقعات، خواہ انفرادی نوعیت کے ہوں جیسے تشدد کا نشانہ بننا، یا پھر اجتماعی نوعیت کے جیسے دہشت گردی کے واقعات سے متاثر ہونا، جو لوگ ان واقعات سے متاثر ہوتے ہیں ڈائریکٹلی، ان کے ذہن پر ان واقعات کا بڑا گہرا نقش رہ جاتا ہے. اور جب ان واقعات کا منفی اثر انسان پر بہت عرصے تک ایک مسلسل تناؤ کی کیفیت طاری کر دے، تو ان واقعات کی یاد پاؤں کی ایک زنجیر بن جاتی ہے، اور اسے نفسیات کی زبان میں کہا جاتا ہے پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر، یعنی حادثے کے بعد پیدا ہونے والے تناؤ پر قابو پانے میں معذوری. نگت، جہاں یہ تناؤ انسان کو نفسیاتی طور پر مفلوج کر کے رکھ دیتا ہے، وہیں اب تحقیق سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ یہ نفسیاتی دباؤ انسان کے جسم کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. اور جو اس کی ایک دلچسپ مثال، ایک حیران کن مثال سامنے آئی ہے، وہ یہ ہے کہ پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر ذیابیطس کا سبب بھی بن سکتا ہے انسانوں میں. جرنل آف امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن یا جامع کے سائیکائٹری کے شمارے میں ایک تحقیق کی تفصیلات شائع ہوئی ہیں، اور آپ کے لیے اس پر رپورٹ لے کر آئی ہیں وائس آف امریکہ کی شہناز نفیس. تو آئیے سنتے ہیں پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر اور شوگر کے مرض کے درمیان تعلق.
نئی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان خواتین میں جو کسی صدمے سے گزرنے کے بعد ذہنی دباؤ سے متعلق ایک نفسیاتی بیماری پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس ڈس آرڈر میں مبتلا ہوں، ان میں ذیابیطس ٹائپ 2 میں مبتلا ہونے کے امکانات زیادہ پائے جاتے ہیں. 22 سال پر محیط یہ تحقیق 50,000 خواتین پر کی گئی. ان میں سے 3,000 سے زیادہ خواتین ذیابیطس 2 میں مبتلا ہوئی. اس تحقیق سے ثابت ہوا کہ جن خواتین میں نفسیاتی بیماری یعنی پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس ڈس آرڈر کی علامات پائی گئیں، ان میں ان خواتین کی نسبت جو کبھی کسی صدمے سے دوچار نہیں ہوئی، ذیابیطس میں مبتلا ہونے کے امکانات 2 گنا زیادہ تھے. نیو یارک میں اسکول آف پبلک ہیلتھ آف کولمبیا یونیورسٹی سے منسلک ایپیڈیمیولوجسٹ کرسٹن کانن کہتی ہیں کہ جو خواتین ذیابیطس میں مبتلا ہوئی، انہیں کسی نہ کسی شکل میں ماضی میں صدمے سے گزرنا پڑا تھا.
They've experienced child abuse, interpersonal violence, meaning domestic violence, other events included death.
یہ خواتین بچپن میں جنسی زیادتی، آپس میں لڑائی جھگڑوں یعنی گھریلو تشدد کے صدمے سے گزری تھی. اس کے علاوہ ان کو دیگر قسم کے صدمات، مثلاً بچے کی ہلاکت، اسقاط حمل یا پھر قدرتی آفات جیسی مشکلات کا سامنا رہا تھا. کانن مزید کہتی ہیں کہ ذہنی دباؤ یعنی PTSD میں مبتلا خواتین کا وزن ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے، جو ذیابیطس کی ایک بڑی وجہ سمجھی جاتی ہے. کانن کہتی ہیں کہ اس تحقیق کے دوران دماغ اور جسمانی صحت کے مابین روابط سے متعلق ٹھوس شواہد بھی سامنے آئے ہیں.
We're really learning that the mind and the body are not separate. In our medical system, we treat.
ہم سیکھ رہے ہیں کہ دماغ اور جسم جدا نہیں ہے. ہم ذہنی امراض کا علاج اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے یہ جسمانی بیماریوں، مثلاً ذیابیطس اور امراض قلب سے مختلف ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے. اور وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جسم اور دماغ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور دماغ جسم کو اور جسم دماغ کو متاثر کرتا ہے. اور اب ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ جسمانی اور ذہنی بیماریوں کا علاج بیک وقت کیسے کیا جا سکتا ہے. کونن کہتی ہیں کہ وہ فوجی جو جنگوں میں حصہ لینے کے بعد PTSD میں مبتلا ہوں، ان میں بھی ذیابیطس کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
یہ تو تھی آپ کی صحت کے حوالے سے کچھ دلچسپ اور معلوماتی رپورٹس. یہاں پہ صدائے جہاں میں وقت ہو رہا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، لیکن بریک کے بعد آپ کے لیے کچھ مزیدار رپورٹس ہم لے کر آنے والے ہیں. ہمارے ساتھ ہی رہے گا، صدائے جہاں کچھ ہی لمحوں میں پھر سے حاضر ہوگا.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں کے حوالے سے کوئی بھی آرا، سوال یا تجاویز ہوں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ان ایڈریسز پر: facebook.com/SEJ Radio اور facebook.com/Radio News Network.
وقفے کے بعد پروگرام میں دوبارہ سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور رپورٹ پر جانے سے پہلے میں سارا سے کچھ پوچھنا چاہوں گی. سارا اجازت ہے؟
بالکل بالکل.
سارا یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا مچھلی کھانا پسند ہے یا مچھلی آپ کو پسند ہے؟
بالکل مجھے مچھلیاں بھی پسند ہیں اور انہیں کھانا بھی بہت پسند ہے.
اور کون سی مچھلی زیادہ شوق سے کھاتی ہیں آپ؟
یہاں پہ مجھے سیمن مچھلی بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ ایک تو اس کا ٹیسٹ بڑا اچھا ہوتا ہے اور اس کو آپ چاہے بیک کر لیں چاہے فرائی کر لیں لائٹلی, وہ دونوں طرح سے ہی بہت مزے کی رہتی ہے. تو مجھے تو سب سے زیادہ وہی پسند ہے. آپ بتائیے آپ کیا کھاتی ہیں شوق سے؟
ویسے مجھے مچھلی کھانا سب سے مشکل کام لگتا ہے. اس کو کھانے کے لیے جتنے آپ کو تگودو کرنی پڑتی ہے نا جتنی زیادہ اوف,
بالکل
مچھلی.
سیمن کا یہ بھی فائدہ, اس میں کانٹے نہیں ہوتے چھوٹے چھوٹے, تو ذرا ایزیلی کھائی جاتی ہے. کانٹوں والی مچھلی تھوڑی دیر کے بعد آپ کا موڈ ہی آف ہو جاتا ہے, جتنے چھوٹے چھوٹے کانٹے نکالنے پڑتے ہیں نا پھر دل کرتا ہے کہ نہ ہی کھائیں.
سیریسلی بندہ تھک جاتا ہے, کھانا آپ کا وہیں پہ رہ جاتا ہے اور آپ مچھلی کھاتے رہ جاتے ہیں. اور خاص طور پہ یہاں پہ جو ٹراؤٹ مچھلی ہے اس کو میں ذرا شوق سے کھاتی ہوں, لیکن مشکل ہوتا ہے اس کو کھانا. اس میں سے کانٹے چن چن کے نکال کے کھاؤ, اور کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کانٹا بھی ساتھ میں کھا لیتے ہیں اور یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں گلے میں پھنس نہ جائے.
اور بچپن میں بہت دفعہ گلے میں کانٹا پھنس بھی چکا ہے. وہ ایک وائی شیپ کا کانٹا ہوتا ہے نا مچھلی میں, وہ بہت خوفناک ہوتا ہے.
خوفناک کیا, بہت ہی اس کو جب کھانے کے بعد جو حالت ہوتی ہے وہ تو پھر بعد میں پتا لگتا ہے. لیکن مچھلی کھانی بھی چاہیے, آپ کو پتا ہے کہ مچھلی سے انسان کو پروٹینز حاصل ہوتے ہیں. ویسے مچھلی تو ہر سیزن میں کھائی جاتی ہے لیکن سردیوں میں مچھلی زیادہ کھائی جاتی ہے اور اس کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے. اور لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی غذا میں مچھلی کو ضرور شامل کریں کیونکہ مچھلی انسانی صحت کے لیے بہت اہم ہے. اور طبی ماہرین بھی کہتے ہیں کہ ہفتے میں ایک بار مچھلی ضرور کھانی چاہیے. ہماری نمائندہ صالحہ گل نے بھی اسلام آباد میں موجود ایک مچھلی بازار کا رخ کیا اور وہاں موجود مچھلی فروشوں اور گاہکوں سے مچھلی کی خرید و فروخت اور کھانے کے حوالے سے بات چیت کی. ان کا کیا کہنا تھا, آئیے سنتے ہیں اس رپورٹ میں.
جب دھوپ کی تپش کم ہو جائے اور سردی سے بچنے کے لیے گرم کپڑے بدن پر سجانے پڑے تو ایسے میں مچھلی کھانے کو دل چاہتا ہے. سردی بڑھتے ہی مچھلی کی طلب میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. راولپنڈی اسلام آباد میں عموماً راہو, مشکا, پلہ اور ٹراؤٹ سب سے زیادہ کھائی جاتی ہے. مچھلی آج بھی چھوٹے اور بڑے گوشت سے نہ صرف سستی ہے بلکہ صحت کے لیے بھی مفید ہے. ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی ٹیم نے اسی طرح کے ایک مچھلی بازار کا رخ کیا اور کچھ مچھلی فروشوں سے مچھلی کی خرید اور فروخت کے بارے میں بات کی. آئیے آپ کو سنواتے ہیں انہوں نے کیا کہا.
ہمارے پاس روہو ہے, بگ گارڈ ہے, کھگے ہیں, سنگارا ہے, امور ہے, دیسی ماں شیر ہے, ٹافی پاپلیٹ ہے. تقریباً 30-20 کلو بک جاتے. ریٹ تقریباً 280 ہے, 320 ہے, 480 ہے, 450. بہت شوق سے لیتے ہیں, زیادہ تر دریا کی چلتی ہے. ادھر
فش میں ہمارے پاس ماشیر ہوتی ہے, روہو ہوتی ہے, پاپلیٹ ہے, ہر آئٹم تقریباً سی فوڈ میں بھی اور ڈیم کی بھی آتی ہے, دریا کی بھی مختلف کیٹیگری میں آتی. فارم سے بھی آ رہی ہے, تربیلا ڈیم, چشمہ برائی, میاں والی اور کراچی سے, تین جگہ سے ہماری آئٹمس آ رہی ہیں. ونٹر سیزن ہے تو پھر لازمی بات ہے کہ آتے ہیں لوگ. نارملی وائٹ روہو میں آتی ہے, وہ بگ ہیڈ ہے, روہو ہے, ماشیر ہے, وہ زیادہ چلتی. یہ ہوتی دریا کی, اور دریا کے علاوہ یہ فش نہیں ہوتی. یہ 800 پر کے جی ہوتی, وہ کوئی 350 ہے, 400 ہے, مختلف کیٹیگری میں مختلف سائزز بھی آتی ہے, 250 بھی ہوتی ہے. 1.5 سے 2 من فش جو ہماری سیل ہو جاتی ہے. دسمبر سے لے کے فروری تک یہ 3 ماہ جو ہے نا وہ اس پہ کافی رش ہوتا ہے ہمارے پاس.
مچھلی بازار میں ہم نے کچھ لوگوں سے پوچھا کہ وہ مچھلی کیوں کھانا پسند کرتے ہیں, تو انہوں نے جواب کچھ یوں دیا.
مشکا لینے آیا ہوں, وہ بون لیس ہوتی ہے, وائٹ میٹ ہے. ہفتے میں نہیں, مہینے میں ایک دفعہ لیتے ہیں. ہر فش کا الگ الگ ریٹ ہوتا ہے, مطلب جو بھی لینا چاہوں 200 سے لے کر میرے آلموسٹ 1000 روپیز کے جی تک ہے. سردیوں میں ایسا ہے کہ پروٹین ضرورت ہوتی ہے باڈی کو, اور پروٹین جو ہے وہ ہم زیادہ لیتے ہیں, فش سے لیتے ہیں, تو وہ باڈی کی جو ہے نا وہ زیادہ فروٹفل ہوتا ہے.
مچھلی بہت پسند ہے, میں ہفتے میں 2 یا 3 بار ضرور مچھلی کھاتی ہوں, کیونکہ کھانی چاہیے, صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے. اس سے اسکن بھی اچھی ہوتی ہے, بال لمبے ہوتے ہیں اور گھنے بھی ہوتے ہیں. اس میں پروٹین بھی ہوتی ہے اور یہ بچوں کے لیے, بڑوں کے لیے, سب کے لیے بہت اچھی ہے.
یہ مچھلی میں تو لے رہا ہوں, مشکل لے رہا ہوں. مشکل مطلب کانٹا کم ہے, بچے کھا لیتے ہیں, فش خوش ہو کر ذرا بس شوق سے اس لیے کھاتے ہیں. سردی میں مچھلی اچھی ہے, ویسے بھی اس میں چربی وغیرہ نہیں ہوتی, وہ کسٹرول وغیرہ نہیں بنتا, گوشت میں یہ چیزیں جو کسٹرول وغیرہ زیادہ ہوتی ہے اس میں یہ ہے کہ اچھی رہتی ہے.
زیادہ نہیں بس تین چار دفعہ بس.
میں مچھلی جو ہے وہ ویک میں ان ونٹر جو ہے 2 to 3 times کھاتی ہوں, کیونکہ یہ ہائیلی جو ہے وہ نیوٹرینٹس اس میں جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں, اسپیشلی پروٹین پوائنٹ آف ویو. یہ بہت اچھی ہوتی ہے سردیوں میں اور یہ جو ہے بہت زیادہ مفید ہے ایز کمپیئر ٹو بیف جو ہے. اس کا جو ہے وہ کوئی بھی سائڈ افیکٹ نہیں ہے, کوئی نقصان نہیں ہے, ایون ڈاکٹرز بھی آپ کو پریفر کرتے ہیں. اسٹمک پیشنٹس کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے.
جی مچھلی لینے کے لیے آیا ہوں. میں نے تو ایک رنجی کے نام سے مچھلی وہ لی ہے اور ایک دوسری سلور ٹائپ کی کوئی, دونوں لیے. مچھلی بس ہم لوگ گوشت نہیں کھاتے ہیں, یورک ایسڈ کے مریض ہیں, تو زیادہ تر مچھلی گھر میں کھاتے ہیں بس. سردیوں میں کھاتے ہیں, گرمیوں میں کم.
طبی ماہرین کہتے ہیں مچھلی ہفتے میں 2 to 3 times ضرور کھانی چاہیے کیونکہ یہ بہت مفید ہے. پروگرام صدائے جہاں کے لیے ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد سے صالحہ گل.
جی تو جناب آپ نے رپورٹ سنی. ویسے سارا میں نے سنا ہے کہ مچھلی کو بطور غذا استعمال کرنے والوں کی عمریں لمبی ہوتی ہیں, اور اگر واقعی میں یہ بات سچ ہے تو میں تو چاہوں گی کہ بہت ساری مچھلی کھاؤں تاکہ میری عمر لمبی ہو. آپ کا کیا خیال ہے؟
بس کانٹا گلے میں نہ پھنسے اور حالت خراب نہ ہو تو پھر تو شاید عمر لمبی ہو بھی جائے, لیکن یہ ہے کہ اگر حلق میں پھنس گیا اور ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ گیا تو پھر یہ نہیں پتا کہ عمر کا کیا بنے گا. اور یہاں پہ میں تھوڑا سا شیئر کرنا چاہوں گی واشنگٹن ڈی سی کا کلچر. وائس آف امریکہ کی بلڈنگ کے بہت ہی قریب ایک کافی بڑی فش مارکیٹ ہے اور وہ اس علاقے میں بہت مقبول ہے. بہت لوگ آتے ہیں وہاں سے مچھلی خریدنے, اور مارکیٹ کی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جو لوگ مچھلی فروخت کرتے ہیں انہی کے درمیان کچھ ریسٹورینٹس بھی بنے ہوئے ہیں جہاں مچھلی فروخت بھی کی جاتی ہے, تازہ مچھلی, اور آپ کو وہیں پکا کے کھلائی بھی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ شرمپ بھی ہے, کریب بھی ملتے ہیں یہاں پہ, اور طرح طرح کی جو سمندری غذا ہے وہ ملتی ہے. اور سردیوں کے موسم میں خاص طور پہ بہت مزہ آتا ہے وہاں جانے کا, لیکن گرمیوں کے موسم میں وہاں سے گزرنا بھی ایک بالکل کہہ لیں سزا ہوتی ہے, کیونکہ جس قسم کی بدبو پھیلتی ہے گرمی کے موسم میں سی فوڈ کے آس پاس وہ برداشت کرنی مشکل ہوتی ہے. لیکن آج کل اچھا موسم ہے تو آج کل تو خوشی خوشی ہم وہاں سے گزرتے بھی ہیں اور کبھی کبھی وہاں جا کے مچھلی کا مزہ بھی اٹھاتے ہیں. اور آپ کی رپورٹ کے بعد تو دل کر رہا ہے کہ بالکل جایا جائے اس جگہ پہ اور انجوائے کی جائے کچھ اچھی سی مچھلی.
جی بالکل, پروگرام کے بعد آپ ضرور جائیں اور مچھلی کھائیں. میں بھی کوشش کروں گی جا کے کوئی مچھلی کھاؤں. اور اب آر این این کی جانب سے ہم آخری رپورٹ کی جانب بڑھیں گے. ویسے تو پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں, یہ آپ بھی جانتی ہیں سارا, لیکن بہت سارے ٹیلنٹڈ لوگ ایسے ہیں جن کو کوئی پلیٹ فارم نہیں میسر آتا اور اسی وجہ سے وہ اپنی فنی صلاحیتوں کا مظاہرہ نہیں کر پاتے. ہمارے رپورٹر فدا حسین کی بھی ملاقات شکر پڑیا اسلام آباد میں ایک ایسے ہی فنکار سے ہوئی جس کو شہرت تو نہیں ملی, البتہ وہ اپنے فن کے ذریعے اسلام آباد کے اس تفریحی مقام پر آنے والے لوگوں کو محظوظ کرتے ہیں. علی اختر کو گانے کا شوق ہے اور یہی شوق اس کا ذریعہ معاش بھی ہے. فدا حسین نے علی اختر سے اس کے شوق کے حوالے سے بات چیت کی ہے, آئیے سنتے ہیں.
سویرے سویرے میرے گھر پہ آئی اے حسرت وہ وعدے وہ زبان مہکی مہکی یہ کون آ گئی دلربا مہکی مہکی یہ کون آ گئی.
علی اختر کتنے عرصے سے کام کر رہی ہے؟
یہ مجھے ہو گیا 2 years.
پہلے کیا کرتے تھے؟
پہلے یہ فریج کے سٹینڈ نہیں ہوتے لکڑی کے, یہ میں بناتا.
ابھی وہ بنانا چھوڑ دیا؟
ابھی بھی کبھی کبھی کبھار کر لیتے ہیں, یہ شوق بھی ہے اور روز بھی اور ذوق بھی ہے.
تو کیسے آپ کو شوق ہوا؟
شوق ایسے ہوا کہ والد صاحب بھی کرتے تھے یہ کام, اور مجھ سے بڑا جو ہے وہ بھی طبلہ نواز ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی یہ تھوڑا سا شوق پڑ گیا کہ یار میں بھی یہ کروں, اور ذرا سا دل لگایا تو اللہ کی مہربانی ہوگی.
کیا کریں گے مستقبل میں؟
مستقبل یہی ہے کہ جو اللہ کو منظور ہے, ابھی تو محنت کر رہے ہیں, اللہ نے چاہا تو ضرور آگے جائیں.
کتنی ایک کمائی کر لیتے ہیں؟
200-300 rupees.
200-300 rupees سے آپ کو گزارا چل جاتا ہے؟
بس اپنا چل جاتا ہے. اچھے لوگ آ جائیں, سننے والے آ جائیں, دل بہلانے والے آ جائیں, تو وہ زیادہ بھی دے دیتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ چھٹی والے دن زیادہ کام ہو جاتا ہے, اور عام دنوں میں 200-300 ہی ہوتا ہے. میرا شوق ہے, میں کہتا ہوں کہ ہمیں بھی کوئی پلیٹ فارم مل جائے کسی جس میں ہم بھی کام کریں. سر جی ہمیں اتنا بھی نہیں دیا پلیٹ فارم کہ ہم ادھر بیٹھ کے اپنا تھوڑا سا ٹیلنٹ وجہ کے ساتھ ہم گائکی کر سکیں.
شاعروں میں سے کس کس کی غزلیں آپ کو اچھی لگتی؟
احمد فراز کی غزلیں اچھی لگتی ہیں, ناصر کاظمی کی اچھی لگتی ہیں, پھر فیض احمد فیض کی اچھی لگتی ہیں.
ناصر کاظمی کی کون سی غزل؟
جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے سنگھرش اپنے ہاتھوں میں اٹھا رکھا.
چلیں یہ غزل تھوڑی سی گائیں.
ندی کنارے دھواں اٹھے میں جانوں کچھ گائے جسے کارن میں جوگن بنی کہیں وہ ہی نہ جلتا ہو. بجا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کر ناسے غم کو سہنے میں بھی غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. جب سے تم نے مجھے دیوانہ بنا رکھا سنگ ہر شخص نے سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے. جب سے تم نے مجھے دیوانہ بنا رکھا.
جی علی اختر کی باتیں آپ نے سنی. سارا آپ کو کیسی لگی علی اختر کی گائیکی؟
میں نے انجوائے کی اس میں بہت ہی. باقاعدہ جو پاکستان کا رس ہے وہ بالکل ملا اور واقعی شکر پڑیاں جیسے مقام پہ تو آئی ایم شیور لوگ بہت انجوائے بھی کرتے ہوں گے. اور ایک چیز جو میں کہنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ جیسے نگت آپ نے کہا کہ ان کو شہرت تو نہیں ملی لیکن وہ اپنا شوق پورا کر رہے ہیں, اور میرے خیال میں بعض لوگوں کے لیے اور بعض اوقات یہی چیز زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ چاہے شہرت نہ بھی ملے اور بہت زیادہ پیسہ نہ بھی ملے, اگر دل کو خوشی مل رہی ہے کوئی شوق پورا کرنے سے تو میرے خیال میں وہ بہت سی دولت سے بہت زیادہ بہتر ہے. کیونکہ ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں جو ان کاموں میں ہیں جن میں شہرت بھی ہے یا پیسہ بھی ہے لیکن دل کا سکون اور خوشی نہیں ہے. تو اگر کسی کو چند بول گا کے اور چند پیسے کما کے خوشی مل رہی ہے تو میرے خیال میں یہ بڑی خوبصورت بات ہے.
جی بالکل آپ نے درست کہا, اور یہ خود علی اختر کے بھی کہنا تھا کہ یہ ان کا شوق ہے اور وہ شوق سے اپنا روزی روٹی بھی کما لیتے ہیں. تو ہماری دعا ہے کہ اس کو کوئی اچھی پلیٹ فارم بھی ملے اور آگے جا کر وہ کچھ نام بھی کما سکیں.
جی یہاں پہ لیں گے ہم پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک, اور اس کے بعد کھیل کی دنیا سے آپ کے لیے ایک دلچسپ رپورٹ لے کر آئیں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں کے بارے میں معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس www.rnn.fm اور www.urduvoa.com. ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ریڈیو پروگرام صدائے جہاں.
جس میں آپ سنتے ہیں سیاست, صحت, معیشت, ثقافت, سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس.
9/11 کے بعد افغانستان میں مقیم القاعدہ اور طالبان کے خلاف آپریشن کرنے والی اتحادی فورسز نے 13 سال کے طویل عرصے کے بعد افغانستان میں اپنا پرچم اتار دیا.
پاکستان کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے کہ افغان طالبان, افغان حکومت اور امریکہ کو ایک میز پر لانے کی کوشش کریں تاکہ وہاں پہ ایک براڈ بیس ملٹی ایتھنک حکومت کی بنیاد ڈالی جا سکے.
وہ دن اب کچھ زیادہ دور نہیں ہے جب بینائی سے محروم افراد بھی اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے رنگوں کو دیکھ سکیں گے, کیونکہ سائنسدانوں نے حال ہی میں مصنوعی آنکھ بنانے میں نمایاں کامیابی حاصل کی ہے.
خسرہ دراصل وائرس سے پھیلنے والی ایک بیماری ہے جس کا وائرس ناک اور گلے کے بلغم میں پرورش پاتا ہے.
گزشتہ 30 سالوں میں یورپ میں پرندوں کی تعداد میں حیرت انگیز کمی دیکھی گئی ہے.
ایک زمانہ تھا جب کتاب کو بہترین دوست خیال کیا جاتا تھا, مگر پھر انٹرنیٹ آیا اور کمپیوٹر سے دوستی ہو گئی.
سنیے صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے.
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکتے ہیں ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ.
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس
rnn.fm اور urduvoa.com.
ویلکم بیک, آپ سن رہے ہیں پروگرام صدائے جہاں. پروگرام کے آخری حصے میں اب ہم آ چکے ہیں اور بہت سے مختلف موضوعات پر آپ نے رپورٹ سنی, اور اب ہم لے کر آئے ہیں کھیل کے حوالے سے آپ کے لیے ایک رپورٹ. اور میں جانتی ہوں کہ ہم کھیل کے ٹاپک کو بہت زیادہ نہیں کور کر پاتے اس پروگرام میں, لیکن آج جو خبر میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں وہ یقیناً دلچسپ بھی ہے اور ایکسائٹنگ بھی. اور آپ جانتے ہی ہیں کہ ان دنوں فٹ بال کا ایشین کپ آسٹریلیا میں کھیلا جا رہا ہے. پاکستان میں نگت فٹ بال کے جو شائقین ہیں وہ اس میں یقیناً کافی دلچسپی لے رہے ہیں, اور ممکن ہے بہت سے لوگ میچز کو فالو بھی کر رہے ہوں, لیکن اس چیمپئن شپ میں شرکت کرنے والی 16 ٹیموں میں پاکستان تو شامل نہیں ہے. लेकिन एक ऐसी टीम जरूर शामिल है जिसकी मौजूदगी दुनिया भर में बहुत से लोगों के लिए हैरत और दिलचस्पी का बायस बनी हुई है, और वो है जनाब फलस्तीन की टीम। पहली बार फलस्तीनी टीम इस इवेंट में शिरकत कर रही है, और अगरचे टीम को इब्तदाई मैचेस में शिकस्त का सामना भी करना पड़ा है, लेकिन खिलाड़ियों का कहना है कि उनकी ऑस्ट्रेलिया में मौजूदगी सिर्फ खेल के ही नहीं आलमी सियासत के मैदान में भी एक अहम कदम है। तो मिलते हैं फलस्तीन की टीम से और सुनते हैं उनके तासुरात, और इसके अलावा आपकी मुलाकात होगी कुछ फलस्तीनी फैन से भी, तो सुनते हैं उनके तासुरात इस रिपोर्ट में वॉइस ऑफ अमेरिका की जानिब से।
ये पहला मौका है कि एक फलस्तीनी टीम ने एशियन कप के लिए क्वालिफाई किया है, और सिडनी में ट्रेनिंग में मसरूफ खिलाड़ियों के चेहरों पर पसीने और इनहमाक से पता चलता है कि वो हकीकी अंदाज में ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो दुश्वार तरीन काम के लिए तैयारियों में मसरूफ हैं। फलस्तीनी आबादी तकरीबन 1 करोड़ नफूस पर मुश्तमिल है, और तारीखी फलस्तीन के अलावा दूसरे हमसाया अरब मुल्कों में भी बटकर रहती है। ये खिलाड़ी भी मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखते हैं। टीम के मीडिया मैनेजर अमरो हनून कहते हैं कि एशियन कप के लिए तैयारी करना एक चैलेंज है। टीम मैनेजर हनून का कहना है कि हमारी टीम में मगरबी किनारे से, गजा से और दूसरे मुल्कों से खिलाड़ी शामिल हैं। वो यूरोप में खेलते हैं, फिर हमारे साथ वो फलस्तीनी भी हैं जो इसराइल में रहते हैं, और सबके लिए फलस्तीन में ट्रेनिंग कैंप कायम करना मुश्किल है, इसलिए हम उर्दन में, मुत्तहदा अरब इमारात और कतर में कैंप बनाने की कोशिशें कर रहे हैं ताकि हमारे लिए इस तारीखी चैंपियनशिप की तैयारी करना मुमकिन हो सके। टीम के डिफेंडर तामिर साले कहते हैं कि टीम का मकसद ये है कि फलस्तीनी अवाम इस पर फख्र कर सकें। सलाह कहते हैं कि उनके लिए ये एक तारीखी लम्हा है कि वो ऑस्ट्रेलिया में होने वाले एशियन कप में खेल रहे हैं। तमाम फलस्तीनियों के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना एक ख्वाब की मानिंद है, उनके लिए ये वर्ल्ड कप की तरह है, और वो फलस्तीनियों को बहुत खुश करने के लिए अपनी बेहतरीन कोशिशें भी सर्व करेंगे। फलस्तीनी टीम एशियन कप टूर्नामेंट में एक ऐसे वक्त पर खेल रही है जब फलस्तीनी अहदेदार एक आजाद रियासत की हैसियत से खुद को तस्लीम कराने की कोशिश में हैं। हाल ही में उन्होंने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी में शिरकत के लिए कागजात जमा कराए हैं। अमरीका और इसराइल इन कोशिशों की मुखालफत करते हुए ये दलील देते हैं कि फलस्तीनियों ने अभी एक रियासत तश्कील नहीं की, और इस नौयत की कोशिशें अमन के अमल के लिए मनफी हैसियत रखती हैं। ऑस्ट्रेलिया में मुकीम फलस्तीनी कम्युनिटी के लिए ये बहुत खुशगुन और जोशो खरोश का वक्त है। मुतअद्दिद अफराद अपनी टीम के तरबियती सेशंस के दौरान उनको देखने आते हैं। टीम के एक प्रस्तार वलीद कहते हैं कि इस जोशो जज्बे का आगाज उस वक्त हो गया था जब फलस्तीनी टीम ने 2014 एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन चैलेंज कप में कामयाबी हासिल करते हुए एशियन कप फाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया था। एएफसी मुकाबले गुज़श्ता साल मालदीप में हुए थे।
I remember that night very well. It was about 2 a.m. I was watching on.
वलीद कहते हैं कि मुझे मुकाबले की वो रात अच्छी तरह से याद है। सुबह 2 बजे का वक्त था, मैं इंटरनेट पर खेल देख रहा था जब फलस्तीन ने स्कोर किया और मैं खुद पर काबू नहीं रख सका। मैं चीख रहा था और अपने कमरे में अपने बिस्तर पर उछल रहा था। वो हकीकतन एक तारीखी दिन था। एक और प्रस्तार हनान अपने बच्चों को लाई है कि वो टीम को ट्रेनिंग करते हुए देख सके। हनान कहते हैं कि मेरा ख्याल है ये बात बेहद अहम है कि मेरे बच्चे इस बात को जानें कि हमारा पस मंजर क्या है। हम फलस्तीनी हैं, और ये जबरदस्त बात है कि हमारी फलस्तीनी टीम यहां तक पहुंचने में कामयाब हुई है। हम उनकी हिमायत करना चाहते हैं। डैन गोल्डबर्ग दस्तावेजी फिल्में तैयार करते हैं, और वो उस वक्त से फलस्तीनियों की कोशिशों को सामने ला रहे हैं जब उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े टूर्नामेंट्स में से एक के लिए क्वालिफाई कर लिया था। गोल्डबर्ग कहते हैं कि ये टूर्नामेंट फलस्तीनी टीम के लिए खेल तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ इसका सियासत से भी ताल्लुक है। गोल्डबर्ग कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि खुद खिलाड़ी और उनके सदर जिब्रील राजू खुलम खुला और बगैर किसी नदामत के ये तस्लीम करते हैं कि वो यहाँ पर न सिर्फ एक खिलाड़ी टीम के तौर पर बल्कि एक सियासी सतह पर भी मौजूद हैं। उनके लिए एक मुमकिन रियासत होने की हैसियत से ये बेहद अहम बात है कि उन्हें आलमी स्टेज पर देखा जाए। हालांकि अभी उन्हें बाज़ाबता तौर पर इस हैसियत से तस्लीम नहीं किया गया, लेकिन ये हकीकत कि वो यहाँ मौजूद हैं और आलमी सतह पर देखे जाएंगे उनके लिए एक फतह है। फलस्तीन की टीम एशियन कप के ग्रुप डी में खेल रही है, और ऑस्ट्रेलिया में जहां ये टूर्नामेंट हो रहा है वहां न सिर्फ दिफाई चैंपियन जापान बल्कि इराक और उर्दन की साबिक फातह टीमें भी शामिल होंगी। बहजत जलानी, उर्दू वीओए, वाशिंगटन।
جی وائس آف امریکہ کی رپورٹ آپ نے سنی فٹ بال ٹیم فلسطین کے حوالے سے. سارا نے جس طرح بات کی کہ ہم سپورٹس کو زیادہ کور نہیں کرتے, لیکن میں ایک خوشخبری دینا چاہوں گی یہاں پر اپنے سامعین کو کہ ہم آگے آنے والے ایونٹ جو میگا ایونٹ ہے اور پاکستان میں بہت سارے شائقین کا پسندیدہ کھیل ہے کرکٹ ورلڈ کپ 2015, تو کوشش ہوگی کہ ہم اس چیز کو کور کریں اور اپنے پروگرام میں اس حوالے سے آپ کے لیے رپورٹس بھی لے کر آئیں. تو آپ نے ہمارے پروگرام کو سنتے رہنا ہے اور اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے. اس ہفتے کا پروگرام یہاں پر ختم ہوا اور اگلے ہفتے ہم آپ سے پھر ملاقات کریں گے. پروگرام آپ کو کیسا لگا اپنی آرا سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام سدائے جہاں, پیو باکس نمبر 1399, اسلام آباد.
اور اگر آپ فیس بک یا ای میل کے ذریعے ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ممکن ہے. آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں sejradio@voanews.com پر, اور اگر آپ سوشل میڈیا کو زیادہ پسند کرتے ہیں تو پھر آئیے facebook.com/sejradio کے پیج پر. امید ہمیں یہی رہے گی کہ سائبر سیکیورٹی ہماری فیل نہیں ہوگی اور آپ کے تمام میسیجز اور آپ کی ای میلز بھی محفوظ رہیں گے, اور یہ بھی کوشش ہوگی کہ آپ جو بھی رائے ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہم اس کی روشنی میں نہ صرف پروگرام کو بہتر بنائیں بلکہ آپ کے میسیجز کو اس پروگرام میں شامل بھی کریں جو ہم وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں, کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے.
جی بالکل, آپ کی رائے کا ہمیں انتظار رہے گا. پروگرام میں یہاں پر آپ سے لیں گے ہم اجازت. اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. تب تک کے لیے ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے نکہت امان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.
اور وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے اپنی میزبان سارا زمان کو بھی دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.
اب پیش خدمت ہے وائس آف امریکہ کا خصوصی سیگمنٹ فکر و فن, جس میں آپ سن سکتے ہیں انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے نئی خبریں اور دلچسپ معلومات.
راحت کاظمی کا نیا اسٹیج پلے ایک ڈائری جو کھو گئی. تفصیلات فکر و فن میں.
کاش مجھ میں اتنی اخلاقی ضرورت ہوتی کہ میں اپنی مری ماں سے کیا ہوا وعدہ, میں نے تو اپنے آپ کو اس وعدے پر قربان کر دیا نا.
راحت کاظمی وہ ستون ہیں جن پر پاکستان ٹیلی ویژن کی شہرت ٹکی ہے. وہ چہرہ ہیں جو پی ٹی وی کی شناخت ہے. راحت ہمیشہ وقت کے ساتھ ساتھ رہے اور فن کی دنیا سے کبھی دور نہیں ہوئے. ان دنوں وہ نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس یعنی ناپا کے تھیئٹر ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ہیں. ان کی ہدایات میں اسی ہفتے سے ایک نیا ڈرامہ ایک ڈائری جو کھو گئی سٹیج ہونے والا ہے. 15 جنوری سے 1 فروری تک ناپا میں پیش کیا جانے والا یہ پلے سمینا نذیر نے نیل سائمن کے مشہور ڈرامے برائٹن بیچ میمور سے ماخوذ کیا ہے.
I don't have enough bread. Again, I went to the store this morning.
So you'll go again this afternoon?
I'm always going to the store.
And get a quarter pound of butter.
I bought a quarter pound this morning. Why don't you buy a half pound at a time?
And suppose the house burned down this afternoon. Why do I need an extra quarter pound of butter?
وائس آف امریکہ اور مقامی میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات چیت میں راحت کاظمی نے اس پلے سے متعلق بتایا کہ ایک ڈائری جو کھو گئی بہار سے تعلق رکھنے والے ایک خاندان کی کہانی ہے جو 1971 میں مشرقی پاکستان سے ہجرت کرتا اور مغربی پاکستان آ کر بس جاتا ہے. اس خاندان کے بچے لڑکپن سے جوانی تک کا سفر کن حالات میں طے کرتے ہیں اور انہیں حالات کے ہاتھوں کن تجربات سے گزرنا پڑتا ہے, یہی اس ڈرامے کا تانا بانا ہے.
میں اس ڈاکٹر کے پاس کیا تھا, تمہیں ٹیومر ہے برین میں, ایٹ دا بیک آف دا برین, اٹس ڈینجرس, اٹس ویری ویری ڈینجرس, آپریشن ہوگا.
راحت کاظمی نے مزید بتایا کہ ڈرامے کا مرکزی کردار کلیم متوسط کرانے کا ایک نوجوان ہے جو اپنے پرانے دنوں کو یاد کرتا ہوا ہر نئے روز کے واقعات اپنی ڈائری میں لکھ رہا ہے. کلیم کو زندگی کے پیچیدہ معاملات سے اس وقت مزید آگاہی ملتی ہے جب اس کی ممانی اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ بنگلہ دیش بننے کے بعد اس کے گھر میں آ کر رہنے لگتی ہے. ان لوگوں کے آنے کے بعد کلیم کے والد پر معاشی بوجھ میں اضافہ ہو جاتا ہے اور انہیں زندہ رہنے کے لیے نئے سرے سے جدوجہد کرنا پڑتی ہے. کلیم کا کردار احمد نقوی نے ادا کیا ہے, جبکہ ڈرامے کی باقی کاسٹ میں شامل ہیں محی الدین, بختاور مظہر, زرکان ناز, جیا خان اور یاسمین کلیم.
آپ کو اس طرح اکیلے اتنی بری حالات میں نہیں آنا چاہیے. چلیے بیٹھیے گاڑی.
سر میری اپنی گاڑی ہے.
آ جائے گی گاڑی. چلیے آپ کوئی بھی تھا جسے آپ بھیج سکتی, ساتھ لے آتی یا کم از کم مجھے اطلاع کر دیتی. لیکن آپ کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو اپنے فیصلے خود کرنے کی عادی ہیں۔
ڈاکٹر احمد
مت بنائیے کوئی بہانہ، کہیں پھنس جاتی ہیں آپ، حالات اور خراب ہو جاتے تو کون ذمہ دار ہوتا اس کا، لیکن آپ کو اس کی کیا پرواہ ہے۔
ایک ڈائری جو کھو گئی کے علاوہ ناپا سابقہ سالوں کی طرح اس سال مزید ایکٹیویٹیز کا اہتمام کرنے جا رہا ہے۔ ان میں 12 مارچ سے شروع ہونے والا سال کا سب سے اہم ایونٹ انٹرنیشنل تھیئیٹر فیسٹیول 2015 ہے۔ اس کے علاوہ اگلے ماہ یعنی فروری سے ایک مرتبہ پھر فسانہ عجائب سٹیج ہونے جا رہا ہے۔
ہانی لفر، میں ہمیشہ وہی خوشبو استعمال کرتا ہوں، تمہاری فیورٹ، یہ لباس بھی تو وہی ہے نا۔
اس روز پہنا تھا نا جس روز تم نے ہم سے،
ہاں مجھے یاد۔
سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ پی کے سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم بن گئی۔ تفصیلات فکر و فن میں۔
دن پوچھے میرا نام اور پتا، رسموں کو رکھ کے پرے، چار قدم بس چار قدم، چل دو نا ساتھ میرے۔
بالی ووڈ کی مسٹر پرفیکشنسٹ عامر خان کی فلم پی کے جب سے ریلیز ہوئی ہے، باکس آفس کے کیش رجسٹر کی کھٹا کھٹ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی، اور یہی وجہ ہے کہ پی کے نے بالی ووڈ کی تاریخ کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم کا اعزاز حاصل کر لیا ہے۔
ون مور، اس دوست کے لیے، اس کا نام پی کے۔
بھاگی بھاگی زندگی رے، پیچھے پیچھے نہ چلی رے، نئی راہ نئے نئے موڑ، انجانی گلی میں ملا آوارا سا بن جا رہا سا ٹنگا ٹنگا۔
بھارت کے ایک اخبار کے مطابق عامر خان اور انوشکا شرما کی پی کے نے مجموعی طور پر 400 کروڑ سے بھی زیادہ کا حصہ 3 ہفتوں کی مدت میں عبور کر لیا، اور اگر فلم کے لیے لوگوں کا کریز اسی طرح جاری رہا تو فلم بہت جلد 500 کروڑ کے جادوئی حصے تک پہنچ کر مزید ایک نئی تاریخ بنانے میں کامیاب ہو جائے گی۔
ارے پہچانے نہیں کام کا، ہم پی کے ہوں پی کے۔
نمونہ، نمونہ سمجھتے ہو نا، سیمپل، سیمپل تھا وہ، غلطیاں سدھارنے کی عادت تھی اسے۔ ہیڈ لائٹ سی آنکھیں تھیں اور فلائنگ ساسر جیسے کان، اس کے سترنگی کپڑے اور اس کا اترنگی ڈانس، پان دیکھتے ہی منہ میں پانی آ جاتا تھا۔ کہتا تھا شہر کے ہر برج پر ہوتے ہیں اے ٹی ایم، جتنے پیسے چاہیے نکال لو۔
بھارت میں پی کے خلاف ہونے والا احتجاج بھی فلم کی مقبولیت پر اثر انداز نہ ہو سکا۔ عامر خان کی چاہت اور انوشکا کی کشش فلم بینوں کو سینما گھروں کا رخ کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔
پھر بھی سوچ لیا ہوں من میں ایک بار تو اس جیون میں، کر لے بیسٹ آف ٹائم، کرنا ہے بیسٹ آف ٹائم، I want to press my time۔
بھارت میں فلم کے 3 ہفتوں کے باکس آفس کلیکشنز 300 کروڑ سے زیادہ ہو چکے ہیں، اور یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ انہی اعداد و شمار نے پی کے کو بھارتی سینما کی سب سے زیادہ بزنس کرنے والی فلم بنا دیا ہے۔
لوگوں نے نہ اس کو سمجھا نہ اس کے طریقے، جتنا عجیب تھا وہ اتنا ہی دل کے قریب تھا۔ میرا دوست، نام تھا پی کے۔
اوورسیز میں پی کے اب تک 150 کروڑ سے زیادہ کما چکی ہے، جبکہ بھارت میں فلم کا باکس آفس کلیکشن 320 کروڑ سے بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ اوورسیز میں کمائی کے لحاظ سے پی کے عامر خان ہی کی 2 فلموں دھوم 3 اور 3 ایڈیٹ سے ابھی پیچھے ہے۔
تم سا ملے جو کوئی رہ گزر، دنیا سے کون ڈرے، چار قدم کیا ساری عمر، چل دوں گی ساتھ تیرے۔
دن کچھ کہے۔
اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتہ ہے urduvoa.com۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ریڈیو نیوز نیٹورک سے میں ہوں نکہت امان۔
और वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान। हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक नया प्रोग्राम सदाए जहां,
जिसमें आप सुनेंगे सियासत, सेहत, मईशत, सकाफत, सियाहत और दीगर मौजूदात पर तबसरे और रिपोर्ट्स। तो सुनना न भूलिएगा सदाए जहां रेडियो न्यूज नेटवर्क के पार्टनर रेडियो चैनल्स पर हर इतवार की शाम 6 बजे और हर पीर की सुबह 11 बजे।
इसके अलावा आप ये शो सुन सकेंगे हर इतवार की सुबह 2 बजे वॉइस ऑफ अमेरिका के मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज और रेडियो न्यूज नेटवर्क के पार्टनर रेडियो चैनल्स पर एक साथ।
प्रोग्राम के बारे में मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट्स
rnn.fm और urdu.voa